السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فتح آیت نمبر 11. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. جیسے کہ ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1400 صحابہ کرام نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے بتا دیا تھا کہ آپ نے خواب میں اپنے آپ کو حالت احرام میں دیکھا ہے اور آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہے وہ تیاری کر لے. اب یہ بات دراصل سب کو معلوم تھی، مسلمان بھی جانتے تھے اور منافق بھی جانتے تھے کہ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنا ہے، اور وہ بھی ایسے دشمن کے حوالے جو اپنے گھر میں وہاں بیٹھا ہو، اس کے پاس سارے ہتھیار ہوں، اس کے پاس ہر چیز کی سہولت موجود ہو کہ وہ جنگ کر سکتا ہے. اور مسلمان چونکہ حالت احرام میں جانے والے تھے تو یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ یہ لوگ نہتے ہوں گے، یعنی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوں گے اور یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ تو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. تو اب یہ اس کے دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں، شغلتنا اموالنا و اہلنا فاستغفر لنا، کہ ان لوگوں نے شروع میں بھی آ کر ایکسکیوزز دیے منافقین نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچ گئے امن و امان کے ساتھ معاہدہ کر کر، تو تب آ کر یہ منافقوں نے بہانے بنائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ضرور کہیں گے، یعنی یہ بہانے بنانے والے ہیں تمہارے پاس آ کر کہ ہمیں تو ہمارے مال نے، ہمارے گھر والوں نے، اہل و عیال نے دراصل ہمیں مصروف کر رکھا تھا، مشغول کر رکھا تھا، اسی بنا پر ہم نہیں آ سکے. عرب سے یہاں پر جو بات بتانی مقصود ہے کہ آس پاس کے جو بدوی عرب تھے، جو مدینہ کے آس پاس کے قبائل تھے، وہ قبیلوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا خود مدینہ میں رہنے والے اور مدینہ کے آس پاس کے قبائل جو منافقین میں سے تھے یا کمزور ایمان والے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد منادی کروا دی تو کچھ قبیلوں نے سوچا کہ یہ حالت تو سازگار نہیں ہے مکہ جانے کے لیے، اور ابھی تو وہاں کافروں کا غلبہ ہے، مسلمان کمزور ہیں، اور اگر یہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہتھیار بھی نہیں لے کر جا سکتے، لہٰذا ایسے حالت میں جانا وہاں پر اپنی موت کو خود دعوت دینا ہے. اگر کافروں نے حملہ کر دیا تو مسلمان کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو اس بنا پر یہ لوگ عمرے کے لیے نہیں گئے منافقین. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ آپ سے آ کر اپنی مشغولیتوں کا عذر یا بہانہ پیش کریں گے اور آپ سے مغفرت کی التجائیں کریں گے کہ ہمیں مشغول رکھا تھا ہمارے گھر والوں نے، اس لیے ہم نہیں آ سکے، ورنہ تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریے. اور یہ جو مغفرت کی دعا کرنا ہے، یہ بھی دراصل زبانی طور پر ان کا مقصد تھا کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکیں. ادروائز دیکھا جائے تو ان کو دل کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو یا اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے. تو مدینہ کے آس پاس کے جو بدوی تھے، جو مرضی سے پیچھے بیٹھ رہ گئے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ایمان کی کمی ہوتی ہے دراصل وہی انسان کو عمل میں پیچھے کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ایمان ہی ہوتا ہے جو انسان کو ہر نیک کام میں، چاہے اس میں اس کا نفع ہو یا نقصان ہو، وہ آگے بڑھاتا رہتا ہے. تو جو منافقین ہوتے ہیں، جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، وہ عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کی ایمان کی کمزوری ان کو عمل میں پیچھے کر دیتی ہے، انہوں نے اپنے نفسوں کو ترجیح دی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو ترجیح دی، انہوں نے دین کو اوپر نہیں رکھا بلکہ دین کے فائدوں کو، دین کے مفادات کو انہوں نے سب سے آخر میں کر دیا، اور ان کے نزدیک پرائرٹیز ان تمام چیزوں کی تھی جو ان کی اپنی جانیں تھیں، ان کے اپنے مال تھے، ان کے اپنے اہل تھے، یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر بھی جو بہانہ آیا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ وہی بہانہ ہے جو آج تک جہاد سے فرار کے لیے بنائے جاتے ہیں، پہلے بھی بنائے جاتے رہے اور ابھی بھی بنائے جاتے ہیں۔ گھر والوں اور گھر کی مصروفیت، فلاں بیمار ہے، میں بیمار ہوں، پیسے کی تنگی تھی، آج بھی ایسے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا جاتا کچھ نہیں ہے، صرف چند لوگ ہوتے ہیں جن کا واقعی میں کہ کوئی سالڈ ریزن ہو دین کی راہ میں، دین کے راستے میں آگے آنے میں، کہ واقعی میں کوئی ان کا صحیح کچھ ایسا کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہوگی۔ لیکن زیادہ تر لوگ کیوں دین کی راہ میں آج نہیں آتے، کیوں آگے بڑھ چڑھ کر دین کے لیے اپنی خدمات پیش نہیں کرتے؟ وہی گھر کی مصروفیت۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دین سیکھنے کے لیے اگر لوگوں سے کہا جائے کہ دین سیکھیں، ہمارے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں کام کریں، جو بھی چھوٹا موٹا کام، ہم تو جانتے ہیں کہ آج کل جو کام ہے وہ تو بہت ہی معمولی سا کام ہے۔ صحابہ کرام کی جیسی تو قربانیاں ہم سے مانگی بھی نہیں جا رہی ہیں، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں وہ تو بالکل ہی ایک الگ ہی معاملہ ہے سمجھیں۔ آج تو بہت ہی چھوٹے پیمانے کی قربانی مانگی جاتی ہے کہ صرف تھوڑا سا وقت لگا دیں، وہ بھی بچہ کچا وقت لگائیں، وہی مانگا جاتا ہے، جو پرائم ٹائم ہے وہ تو مانگا بھی نہیں جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر بھی گھر کی مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں۔ دراصل یہ جو مصروفیت کا بہانہ ہوتا ہے، دین کی راہ میں پیش پیش نہ ہونا، آگے بڑھ کر کوئی کام نہ کرنا، یا دین کے کاموں سے پیچھا چھڑانا، یا بس صرف اپنے گھروں کو ہی بہت زیادہ اہمیت دینا، تو یہ جو پختہ ایمان والے ہیں ان کی صفات نہیں ہوتی۔ جب معاملہ یہ آتا ہے سامنے کہ دین کو ضرورت ہے، تو اس وقت پھر کیا ہونا چاہیے جو پختہ ایمان والے ہیں؟ کہ وہ دین کو اہمیت دیں۔ ٹھیک ہے، گھر اپنی جگہ بہت اہم ہے، خاندان اور خاندان والوں کو نبھانا، گھر کے کام کاج، گھریلو مصروفیت، وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا چلے میں دین کا کام کرنے چلی اور گھر میں برا حال پڑا ہو، ہر چیز الٹ پلٹ، اماں جو ہے وہ نمازیں مگن ہیں، خوب نوافل پڑھ رہی ہیں، ادھر بچے بھوک سے پریشان، ہسبینڈ بھوک سے پریشان۔ تو یہ دین ہمارا یہ نہیں سکھاتا ہے۔ دین میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے کہ درس و تدریس میں یا تو اتنے بھی مشغول نہ ہو جاؤ کہ گھر کو پسے پشت ڈال دو، یا پھر گھروں میں اتنے بھی مشغول نہ ہو جاؤ کہ دین کے کاموں کو پسے پشت ڈال دو۔ دونوں کے بیچ اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ہر وقت ہر دفعہ گھر کے بہانے بنانا، گھر کی مصروفیت، بچے ٹیوشن جاتے ہیں، بچے اسکول سے آتے ہیں، ماسی آ جاتی ہے، پھر میاں آ جاتے ہیں، ہم تو کوئی ٹائم نہیں نکل سکتے، ابھی تو ہم بہت بزی ہیں، تو یہ دراصل مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم دین کے لیے ذرا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ اسی پر ہمارے، یعنی جب ہم دین سیکھتے ہیں تو یہی انشاءاللہ دین سیکھنے کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کو صحیح نہج پر ہمیں کیسے پروان چڑھانا ہے، ان کو ایک اچھا مسلمان کیسے بنانا ہے جس کی وجہ سے ان کے اخلاق، ان کا کردار سنورے اور سدھرے، ہم خود اپنے آپ کو کس طرح سے مزید نیکیوں میں آگے لے کر جا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے اندر سے برائیاں نکال سکتے ہیں۔ تو یہ جو بہانے ہوتے ہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ کبھی بہانے نہیں بناتے، وہ ایکسکیوزز نہیں دیتے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا وقت دیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں 24 گھنٹے ملے ہیں پورے دن کے، پھر ہفتے میں 7 دن ہیں، اور سال میں 365 دن ہیں، اور ایک مہینے میں 30 دن ہیں۔ اب اس پر آبجیکشن مت لے لیجیے گا کہ ایک مہینے میں 30 دن، ایک مہینے میں 29 دن بھی ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن نارملی 30 ہی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی حال ہی میں پتہ نہیں ابھی کسی کا میسج آیا تھا یا فون آیا تھا کہ پتہ چلا کہ اچھا یہ فلاں آیت میں فلاں جگہ باجی نے یہی کیوں کہا ہے، جبکہ فلاں فلاں تفسیر میں تو یہ آیت کے تعلق سے یہی جملہ بس کہا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب تفسیر کے نوٹس لیے جائیں گے، یہ آپ اصول یاد رکھیں کہ صحابہ کرام سے جو تفسیر منقول ہے اس کو تفسیر آثار کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آثار کی بات ہوگی کہ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا، تو اس میں پھر اگر ایک صحابی کی بات ہے تو وہ بھی درست ہو سکتی ہے، دوسرے صحابی کی بات ہے تو وہ بھی درست ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جیسے مثال کے طور پر ایک جیسی دو آیتیں ملتی جلتی ہیں قرآن میں، مثال کے طور پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے، تب یہ دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں کہ آیتیں بالکل ملتی جلتی ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں میں دیکھا جائے تو مضمون سیم ہے کہ اگر یہ والدین تجھ سے مجاہدہ کریں، جدوجہد کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو ان کی بات نہ ماننا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر چونکہ سورہ عنکبوت میں اس میں مراد یہ ہے, صحابہ کرام ہی کے ہم کو نوٹس ملتے ہیں کہ یہ دراصل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی آیت, کیونکہ ان کی والدہ بہت ان کو فورس کر رہی تھی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی یا کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک کہ تم یہ نیا دین نہ چھوڑ دو, تو وہ زبردستی کھانا کھلاتے تھے. اور بالکل سیم اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے. تو کچھ علماء کا خیال ہے, کچھ مفسرین کا خیال ہے, اور کچھ صحابہ کرام کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ یہ آیت بھی انہیں کے بارے میں نازل ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ اب جب مفسرین ہی کا خیال ہے اور صحابہ کرام ہی کی رائے ہے یا خیال ہے, تو دونوں باتیں اپنی جگہ ہو سکتا درست ہوں. کیونکہ جب ہم کو اگر صحابہ کرام کا ہی کال لینا ہے تو ایک کی ہم مانے ایک کی نہ مانے یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. تو صرف خیال ظاہر کیا گیا ہے تو اس پر بھی آبجیکشن, یعنی لوگ اصل اس آیت سے سیکھنا کیا ہے وہ تو مطلب نہیں لیتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں وہ اپنی والدہ کی بات نہیں مانتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ ان کو شرک پر ابھار رہی ہے اور وہ ڈٹے رہتے ہیں اپنے ایمان پر, ایک اللہ کو ماننے پر, اور والدہ کی بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ اصل جو اسے سیکھنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے, اس آیت سے جو سبق لینا چاہیے, تو وہ نہیں ہم کرتے, ہم آبجیکشن لے لیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ایسا کیوں کہا, فلاں جگہ ایسا ہی کیوں نہیں کہا, وہ دوسری جگہ تفسیر میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے, وہاں تفسیر میں یہ لکھا ہے. تو اب دیکھیں کہ تفاسیر جتنی بھی ہو, اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی, ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ جن لوگوں نے بھی تفاسیر لکھی, جو صحیح عقیدے والے لوگ تھے, صحیح عقیدے والے مفسرین اور علماء, ان لوگوں نے بہت محنت کی, جان فشانی کی, ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے, ہم تو صرف پڑھ پڑھا کر لے لیتے نا, ہماری تو کوئی بھی محنت نہیں دیکھا جائے تو. اور ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں, ہاں میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی طالب علم ہوں ایک, اور مجھ سے بھی کہیں نہ کوئی ہو سکتا ہے, مسٹیک ہو, غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جب اگر تفسیری نوٹس کی بات آئے گی تو الحمدللہ جو بھی صحیح عقیدے والے علماء تھے جن لوگوں نے تفاسیر لکھی, ان سب نے اپنی جگہ بہت محنت کی. اور اگر مفسرین ہی کی آرا لینی ہے تو پھر وہ سارے مفسرین ہمارے لیے برابر ہیں الحمدللہ, ہم ڈفرینشیٹ نہیں کرتے اس بنا پر مسلک, مذہب اور اپنی اپنی جماعتوں کی بنیاد پر کہ نہیں بس ہم جس مسلک کو اور مذہب کو مانتے ہیں ہم اسی کو لیں گے, اسی کی تفسیر کو مانیں گے, کسی اور تفسیر کو نہیں مانیں گے. تو یہ اندھی تقلید ہوئی دیکھا جائے تو, کہ صرف ایک ہی چیز کو ماننا کیوں, ایسا کیوں ہے؟ الحمدللہ سارے مفسرین نے محنت کی ہے, سب کی جو اس محنت سے فائدہ اٹھایا جائے, اور سب کی رائے اپنی جگہ بہت اہم اور محترم ہے. اور یہ جتنے مفسرین تھے, ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح حدیث ہم کو ملتی ہے کہ مجتہد کے لیے دوہرا اجر ہے, جو اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو جتنے بھی مفسرین ہیں یہ سب مجتہد بھی تھے الحمدللہ. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بھی اکھیرا اجر ان کو ضرور ملے گا, ان کی محنت کا, ان کی جان فشانی کا, ان کی کوشش کا. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ان کی تفاسیر میں, کوئی تفسیر کے نوٹس میں, کچھ بات میں, کیونکہ انسان ہی تھے نا, ہم یہ بات جانتے ہیں انسان تھے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, فرشتے نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی سے بھی درگزر فرمائے اور ان کو اکھیرا اجر ضرور دے. ہماری تمام علماء کے لیے یہ دعا ہے. اور جب تک یہ تعصب کی پٹی لے کر ہم بیٹھیں گے نا تفسیر پڑھنے, تو ہم ہمیشہ آبجیکشنس ہی اٹھاتے رہیں گے دوسروں پر, کبھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. آپ سوچ کر آئیں کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں, محفل میں آتے ہیں, آپ غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہیں اس مجلس میں یا ہدایت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ سچ میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر, اور سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کہ اللہ کی مجلس اور اللہ کی محفل میں آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, لیکن ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے وہاں سے آ کر, وہاں پر آ کر الٹا آبجیکشنز نکالتے ہیں, دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں, خود بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ہدایت کی غرض سے آیا کریے کہ اس مجلس میں آ کر میرا ایمان بڑھے, مجھے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے, میں وہ سیکھنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں, تاکہ میرا ایمان بڑھے, میرے عمل میں اضافہ ہو, نیکیوں میں اضافہ ہو میرے. اور ہمارے نزدیک تو یقین جانیے, ہم پہلے ہی واضح کریں کہ ہمارے نزدیک تمام علماء کرام, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, جتنے بھی مفسرین ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں ان سب کی ہم عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں, جنہوں نے بھی تفاسیر لکھی, جو صحیح عقیدے والے. ہم کوئی دوسرے گروپ کی بات نہیں کر رہے ہیں, قادیانی وغیرہ ان لوگوں کی, یا جو منکرین حدیث ہیں, یا جو بالکل ہی اسلام سے جن کا جو صحیح نصب العین ہے وہ ہٹ گیا ہے, نظریہ ہٹ گیا ہے, ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم ان تمام علماء کرام کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی, کوشش کی, اور جس سے بہت زیادہ امت کو فائدہ ہوا, بہت زیادہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے, ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور ان کی جو چھوٹی موٹی اگر لغزشیں تھیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، جو تفاسیر میں اگر ان سے ہو سکتا ہے رائے کی غلطی ہو سکتی ہے، ایک رائے درست بھی ہو سکتی ہے، ایک رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال انسان تھے، لیکن ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور ہم سب کی تفاسیر میں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ ضرور لیتے ہیں۔ تو جو بھی اگر ہم پہلے سوچ سمجھ کر ہم دیکھیں اور بات کریں، اگر کسی سے ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں یا آبجیکشن لے رہے ہیں تو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی بات ہماری درست ہے، تو نہیں، آپ کی بات پھر کہاں سے درست ہو سکتی ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے راتوں کو جاگ کر محنت کی، ایسے تفسیری نوٹس لکھے آپ نے، امت کے لیے کچھ کام کیا آپ نے، ابھی فی الحال جو آپ جس اسٹیج پر ہیں، سیکھنے کے اسٹیج پر ہیں، ابھی آپ اسی پر رہیں اور کوشش کریں کہ آپ سے مسلمانوں کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ پہنچے، کہ خود بھی گمراہ ہونا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، خود بھی شک میں پڑنا، دوسروں کو بھی شک میں ڈالنا، اور پھر ایک ہی کے پیچھے بھاگنا، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام علماء کرام نے کوشش کی، جو بھی اوتھینٹک ہے، جو قرآن اور سنت سے قریب کی تفسیر ہے، وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال بات ہماری کچھ اور چل رہی تھی، چونکہ ابھی ابھی پتہ چلا تو اس سے وہ بات ذہن میں آ گئی کہ کہیں سے کوئی کسی تفسیر کی کلاس سے شاید کسی نے آبجیکشن لیا ہے کہ فلاں فلاں ہی بات کیوں کہی گئی، یہ تو ایسا اور ایسا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جیسی ملتی جلتی آیات ہیں، تو اس کے وہ سیم معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی صحابہ کرام نے اس کو وہاں پر اس آیت کا چونکہ سیم مانی ہے تو ایک ہی صحابی سے دونوں واقعات ریلیٹ کیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو سب صرف سیکھنے کے پروسیس میں ہیں اصل میں۔ جی ہاں، بات ہماری چل رہی تھی کہ جو منافقین تھے جنہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں اپنے گھر نے یا ہمارے بال بچوں نے مشغول کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ وقت دیا ہے۔ ہاں، بات چل رہی تھی 29 یا 30 دن کی، تو بہرحال مہینہ ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مہینے کے اتنے سارے دن ہیں، 30 دن یا 29 دن ہیں، سال کے 365 دن ہیں، اور ایک دن کے 24 گھنٹے ہیں، ایک ہفتے کے 7 دن ہیں۔ تو اب اس میں سے ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ہم خود چوز کر سکتے ہیں کہ کتنا وقت ہمیں گھر کو دینا ہے، آج کا تقاضا کیا ہے، بچے کس اسٹیجز میں ہیں، کس پروسیس میں ہیں۔ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو ماں کو زیادہ وقت دینا پڑے گا، بچے الحمدللہ اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اتنا زیادہ وقت اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بچوں کو بچے اپنے کام خود کر لیتے ہیں، تو پھر اب وہ زیادہ وقت کہاں لگائے، دین کے لیے لگائے، اور دین کی راہ میں وقت لگانے سے آپ بتائیں کہ فائدہ کس کا ہوگا، کس کے درجات بلند ہوں گے، کس کی نیکیاں لکھی جائیں گی عمل نامے میں، خود وہ کام کرنے والے کی نا۔ تو بہرحال ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جہاں کرنا چاہیے بہانے وہاں نہیں کرتے ہیں، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کر دیتے ہیں، کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جہاں پر ایسی محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جائے گا، بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، ایسی محفلوں کو اوائڈ کریں تو نہیں، وہاں تو نہیں اوائڈ کریں گے، وہاں تو ہم ضرور جائیں گے، چاہے بے پردگی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جائے، تو وہاں جانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے۔ لیکن جہاں پر جو دینی مجلسیں ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، اس کے لیے پھر شیطان بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ تو دونوں کے بیچ میں اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ بعض وقت ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے، جو ہندوستانی سوچ ہے، وہ ہندوستانی سوچ یہ بنا دی گئی ہے کہ ہم اچھی بیوی، اچھی بہو، اچھی ایک خاتون بننے کے چکر میں بعض اوقات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کر جاتے ہیں، فرائض کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اس چکر میں کہ بس وہ ایک پورے خاندان میں اچھی بہو کے نام سے مشہور ہوں، وہ اپنا زیادہ تر وقت کچن میں سب کی خدمت میں لگا دیتی ہیں، اس کے لیے ان کی نمازیں جا رہی ہوں، ان کا ذکر و اذکار جا رہا ہو، جو کچھ بھی جا رہا ہو، اس سے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، وہ ضرور یہ چاہیں گی کہ وہ ایک اچھی بہو یا اچھی خاتون کہلائیں، تو اپنی آخرت بھلا دیں اس کے چکر میں، اتنے مصروف، اتنے مصروف کہ اللہ اس کے رسول کو بالائے طاق رکھ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان اگر چاہے نا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہ یہ صحابہ کرام جو تھے، جو نکلے تھے، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کے گھر والے نہیں تھے؟ ان کا بزنس نہیں تھا؟ انہیں کام کاج نہیں تھا؟ انہیں کوئی مصروفیت نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ تو ہم بھی یہ کریں کہ ہم اپنے اوقات کو ڈیوائڈ کریں، وقت کو صحیح طریقے سے ہم مینیج کرنا سیکھیں، کہ اگر 12 گھنٹے ہیں دن میں، یہ ٹوٹل اگر ہم 24 گھنٹے پکڑ لیں، تو 24 گھنٹوں کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں، 8-8 گھنٹے بنتے ہیں، 8 گھنٹے آرام، نیند کے لیے بہت کافی ہیں، زیادہ ہیں بلکہ 2 گھنٹے، اور پھر باقی جو بچتے ہیں 16 گھنٹے، تو 16 میں سے پھر 8 گھنٹے آپ لے لیں اپنے گھر کی مصروفیات کے لیے، کام کاج کے لیے، لوگوں سے ملنا ملانا، شاپنگ، جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں، اور پھر بھی 8 گھنٹے بچے ہیں، تو وہ 8 گھنٹے آپ دین کو دے دیں۔ کتنا سمپل سا یہ معاملہ ہے نا، دیکھا جائے تو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ سب کے حقوق اپنی جگہ ہے، بچوں کے بھی حق ہیں، ہسبینڈ کا بھی حق ہے بیوی پر، گھر والوں کا بھی حق ہے، خاندان والوں کے حقوق ہیں، تو نہ ہی ہم دین کو آڑ بنا لیں ان سب سے حقوق سے بری ذمہ ہونے کا، اور نہ ہی ان بچوں کی وجہ سے اور خاندان والوں کی وجہ سے دین کا کام چھوڑ دیں اور ان خاندان والوں کو آڑ بنا لیں دین کے کام نہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کہ اگر ہم یہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں اور میں گھر کے کام ہی نہیں کر سکتی، گھر کے کام دوسروں پر ڈال دیں۔ نہیں، بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارا وقت ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ جیسے عبداللہ بن مبارک کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ انہوں نے سال کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، چار مہینے کاروبار کرتے، چار مہینے یا تو حج کے لیے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے، اور چار مہینے دین کا کام کرتے۔ تو ہم اپنے وقت کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ چار دن ہم دین کا کام کر لیں، یا پھر دو دن ہم دین کا کام کر لیں، چار دن گھر والوں کو دے دیں اور ایک دن کچھ باہر کی مصروفیت کے لیے رکھ لیں۔ تو اس طرح سے ہم ٹائم مینجمنٹ کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب پھر ان لوگوں نے گمان کیا کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ گھر میں بیٹھے رہے تھے، تو انہوں نے گمان یہ کیا کہ چونکہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ یعنی جو پیچھے بات گزری ہے، تو اصل میں وہ اللہ کے رسول سے جو مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے تھے، ایکچولی ان کے دل میں وہ بات نہیں تھی جو وہ کہنا چاہتے تھے، اور جو کہہ رہے تھے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، جو دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تو اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، استغفر اللہ، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ جو مسلمان ہیں یہ تو نہتے جا رہے ہیں، اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو ہم امن و امان میں رہیں گے، ہماری جان بھی بچ جائے گی، ہمارے مال بھی محفوظ رہیں گے، اور ہمیں کوئی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے گمان کیا مسلمانوں کے تعلق سے کہ یہ اب ختم ہو جانے والے لوگ ہیں، یہ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ گمان، یہ خیال ان کو بہت بھلا لگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ انہیں، دیکھیں یہ منافقت کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے برے خیالات اپنے دل میں رکھنا، مسلمانوں کے تعلق سے یہ خیالات اپنے دل میں رکھنا کہ ان کا نقصان ہو جائے جان و مال کا۔ آپ دیکھیں ہمارے پر کتنے سارے لوگ ہیں نا جو اس طرح سے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھائی جس سے ان کو جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے اپنے ہی خاندان کے لوگ یا رشتہ داروں میں سے یا ملنے جلنے والوں میں سے، کہ اگر ان کی جان و مال کا نقصان ہو گیا تو کچھ مسلمان خوش ہوتے ہیں اندر سے، ان کو اندرونی خوشی ہوتی ہے۔ یہ منافقت کی علامت ہے، کھلم کھلا منافقت کی علامت ہے۔ تو یہ گمان ان کو بہت بھلا لگا کہ یہ مسلمان تو وہاں جا کر ختم ہی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو بہت ہی برے گمان کر رہے تھے اور بدباطن لوگ ہو، تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ قومم بورا کے لفظ آئے ہیں، بور جمع ہے باہر کی، اور باہر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک فاسد یعنی بگڑا ہوا آدمی جو کسی بھلے کام کے لائق نہ ہو، جس کی نیت ہی میں فساد ہو، اور دوسرے حالک یعنی بد انجام، تباہی کے راستے پر جانے والا۔ یعنی دوسروں کی بدخواہی کر کے خود ہی دراصل انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو یعنی وہ لوگ جن کے مقدر میں ہلاکت لکھ دی گئی ہو، اگر یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ بھی گئے تو آخرت میں بچ نہیں سکتے، وہاں تو ان کو ہر صورت میں عذاب بھگتنا ہی ہوگا۔ تو یہ قومم بورا، برے لوگ ہیں یہ، بدباطن لوگ ہیں یہ، ہلاک ہونے والے لوگ ہیں یہ، دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے، آخرت میں بھی ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ منافقین کی صفات ہیں، منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں بہت الرٹ رہ کر یہ آیتیں سننا ہے، غور کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی اس طرح کی سوچ تو نہیں پائی جاتی کہ مسلمانوں کا نقصان ہو، یا ہمارے کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں مبتلا ہو تو ہمیں خوشی ہوگی۔ نہیں نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، کوئی مومن ایسے نہیں کر سکتا۔ مومن تو خیر خواہ ہوتا ہے، مومن تو یعنی مومن اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے یا درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا حال کہ آپس میں وہ ایک دیوار کی مانند ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ مومنوں کے تعلق سے اس طرح سے بدگمان ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ مومنوں کا نقصان ہو جائے، یہ جان و مال کے خسارے میں پڑ جائیں، کیونکہ یہ جو مسلمان جو قربانیاں دیتے ہیں تو پھر چونکہ منافق اس لیے یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی قربانیاں دینے کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی پن پوائنٹ کرتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو قربانی نہیں دے رہے، وہ فلاں قربانی دے رہا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر رہے دین کے لیے، وہ فلاں کر رہے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ پھر یہ جو اس قسم کے نیک مومن ہیں وہ ختم ہی ہو جائے، ان کا نقصان ہی ہو جائے تاکہ کوئی ان کو کمپیئر کرنے والا نہ رہے منافقین کو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ تو یہاں پر واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ بظاہر تو زبان سے یہ مسلمان ہیں، ان کے نام بھی مسلمان ہیں، مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ایکچولی یہ لوگ کافر تھے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ ان کا زبان سے ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، ان کے لیے تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر تو جو لوگ دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح سے بدگمانی رکھیں گے، مسلمانوں کے لیے بدخواہی رکھیں گے، اللہ کے دین میں یا اس کے دین کے معاملے میں مخلص نہیں ہوں گے، اور آزمائش کا وقت آنے پر اپنی جان اور اپنے مال کو بچانے کی فکر میں ہوں گے، اپنے ذاتی فائدوں کو جو خطرے میں نہ ڈالنا چاہتے ہوں گے، یہ سارے لوگ کافر ہیں اور ان کو اسلام سے ہی خارج قرار دے دیا گیا، بلکہ ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی ان کے لیے موقع تھا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اگر یہ چاہتے تو سچے دل سے توبہ کر سکتے تھے۔ ان کا جو مرض تھا نفاق کا مرض، کہ دعوے تو محبت کے کرتے تھے لیکن عمل خالی تھے ان کے، عمل ان کے دعووں کے بالکل مخالف ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر تم ابھی بھی معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو، تم واپس مسلمانوں کی طرف پلٹ آؤ، مسلمانوں جیسے کام کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کی صفت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی اس آیت سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، عذاب دینا یا بخش دینا یہ اس کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ ہم اصل کام تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ یعنی ہم بال بچوں کا یا گھر والوں کا بہانہ بنا کے پوری طرح سے بری ذمہ ہو جائیں، یا پھر زبان پر تو بہت محبت کے دعوے ہوں، فرما برداری کے دعوے ہوں، عمل ہمارا نردھارت ہو۔ نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہی کام ہمارے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو اگر دین کی راہ میں آنے کی وجہ سے کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ باتیں بناتے ہیں کہ اچھا دیکھا تم یہ دین کی راہ پر گئے نا، اس لیے نقصان ہوا، اس لیے تو منع کر رہے تھے۔ تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے، کیونکہ ان کو اپنا ذاتی مفاد، اپنا گھر، اپنا پیسہ، اپنا بینک بیلنس، اپنا کریئر یہ بہت عزیز ہوتا ہے، وہ کریئر اور بزنس کے نقصان پر دین کو نہیں آنے دیتے۔ یعنی وہ ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، ان کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں، وہ ان کا اپنا کریئر، اپنی عزت، اپنا بزنس، اپنے گھر بار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ نقصان برداشت کر ہی نہیں سکتے دین کی وجہ سے اپنی ان تمام چیزوں کا۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، آپ اللہ کی راہ میں نکلے، آپ آتے ہیں اللہ کی راہ میں، مثال کے طور پر آپ نے گاڑی کھڑی کی اپنی، کوئی آپ کے پاس سمجھیں کار ہے یا بائک ہے، جو بھی ہے آپ کی، اب وہ آپ نے کھڑی کی، یا تو اس کو کسی نے ٹھوکر مار دی، یا کوئی گاڑی نے گاڑی کو ٹکر مار دی، یا کوئی گاڑی آپ کی اٹھا کر لے کر چلا گیا، چوری ہوگی خدا نہ خواستہ۔ اب اس صورت میں اب جو ہے، ہو سکتا ہے گھر والے یا آپ کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ اچھا میں دین کی خاطر آئی تھی نا، اس لیے نقصان ہو گیا۔ کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ دین کی طرف آنے کا مطلب ہے کہ فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہ ہو، جب ہم اللہ کی راہ میں کام کریں تو ہمیں تو فائدہ ہونا چاہیے تھا، نقصان کیسے ہو گیا؟ اب سارے گھر والے بھی بلیم کر رہے ہیں، سب گھر والے پریشان کر رہے ہیں کہ دیکھا دین کی وجہ سے نقصان ہونا، اب جاؤ ہی مت، اب کوئی ضرورت نہیں جانے کی، گھر میں بیٹھی رہو، یہ نقصان ہو گیا۔ تو اگر آپ بازار جاتی شاپنگ کے لیے، یا آپ کسی شادی میں جاتی، کسی تقریب میں جاتی، اور وہاں پر یہ نقصان ہو جاتا، تو پھر آپ بتائیں اب پھر کیا کہتے؟ تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو چینج نہیں ہو سکتا، تو یہ منافقین کیا سمجھتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں نہ گئے ہوتے یا نہ جاتے تو ہم محفوظ رہتے، اور اللہ کی راہ میں ہم نکلتے تو ہم غیر محفوظ ہو جاتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ نقصان گھروں میں رہ کر بھی ہو سکتا ہے، نقصان اپنے ذاتی کاموں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دین کی خاطر وہ نقصان ہو گیا تو اس کے اوپر تو اجر کی امید دلائی گئی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا کوئی نقصان ہو تو اس صورت میں کئی گنا اجر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی گنا بڑھ کر اجر دے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بات بتانا یہ ہے کہ تم نے گمان یہ کیا کہ گھر میں بیٹھنے سے محفوظ رہو گے، یہ بات نہیں ہے، نقصان تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اصل تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو کہنا کہ تم نہ دین پڑھنے جاتی نہ تمہارا یہ نقصان ہوتا، تو آپ دیکھیں کہ سارا جو ہم جس شہر میں بھی رہتے ہیں وہ سارا شہر دین پڑھنے نہیں جاتا، پھر روز کیوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روز کیوں گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، روز کیوں انسان کو کوئی نہ کوئی نقصان سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ سب کے سب تو دین کی راہ میں نہیں نکل رہے نا۔ اب اگر دین کی راہ میں کسی کا کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو اس کو اجر بہت زیادہ ملے گا۔ دنیا کے راستے میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ تو نقصان ہی کہلائے گا، لیکن اگر دین کی راہ میں نقصان ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے اوپر اجر کی امید دلائی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر اجر دینے والا ہے۔ اور اصل محافظ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہی ہماری نگرانی کرنے والا ہے، وہی ہمیں ہر نفع اور نقصان کو پہنچانے پر قادر ہے، وہ چاہے تو ہم کو نفع پر نفع پہنچا دے، چاہے تو نقصان پہنچائے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہنا ہے۔ تو دین کی راہ میں کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا، بہت زیادہ اجر دے گا۔ اصل کام اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اختیار میں بس صرف یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، کوئی معاملات کا نفع اور نقصان وہ ہمارے اختیارت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً یہ اس میں ہم کو نفع ہی ملے گا، یا ہم وہ کام نہیں کریں گے تو ہم نقصان سے بچ جائیں گے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، آپ دیکھیں کہ کتنا الحمدللہ، اصل میں بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر اس سے مراد آگے فتح خیبر کی پیش گوئی کی گئی ہے، کہ آگے چل کر خیبر فتح ہونا تھا اور اس میں یہ بات یقینی تھی کہ مال غنیمت آنے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جنگ کی بات ہی نہیں کی گئی، بلکہ ڈائریکٹ یہ کہہ دیا گیا کہ تم مال غنیمت حاصل کرو گے، الا مغانم لتاخذوها، تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، یعنی اتنی یقینی بات تھی یہ کہ فتح تو سمجھو بس تمہارے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا تمہارے ہاتھوں میں، اور یہ خیبر کی فتح تو تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا، سمجھو یہ جو غنیمتیں حاصل ہو جائے گی، یعنی خیبر سمجھو تمہاری مٹھی میں ہے، اب یہ حاصل ہونے ہی والا ہے۔ اب اور یہ خیبر دراصل یہودیوں کا گڑھ تھا، اور چونکہ اب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور ادھر سے امن و امان تھا، تو اب تو یہودیوں کے لیے مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا تھا، اب یہودیوں کو کسی سے سپورٹ کی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے اب صلح کر چکے تھے، تو اس لیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف توجہ دینے والے تھے۔ تو اسی لیے اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد خیبر کی فتح ہے، اور وہ یہاں پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں بس وہ ملنے ہی والی ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم سورہ فتح میں فتح کا اور مغانم کا ذکر بہت پڑھ رہے ہیں، یعنی اب یہ جو تھا یہاں سے صلح حدیبیہ کے بعد سے اب مسلمانوں کے لیے سمجھے آسانی آسانی تھی۔ آسانی سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ گھر بیٹھے اور آرام سے آرام کرتے رہے، آسانی سے مراد یہ کہ اب جو بھی جنگ ہوگی اس میں مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوگی، مسلمان ہی اس میں غالب رہیں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں مال غنیمت بھی آئے گا اور علاقے پر علاقے مسلمان فتح کرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت لمبا پروسیس تھا. یہ نہ سوچیں کہ اچھا اتنی آسانی سے فتوحات ہوتی چلی گئیں. آپ اس وقت سے سوچیں, بلال رضی اللہ عنہ کو جب گھسیٹا جاتا تھا زمین پر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کا جسم خون آلود ہو گیا, کہ وہ کہتی ہیں ان کی بیٹیاں دونوں بھی, اسماء رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا, کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا چہرہ کدھر ہے اور سر سے بال نکل کر کہیں چپک گئے تھے, خون ہی خون تھا سر پر ان کے. زندہ ہے یا نہیں ہے اس کی بھی خبر نہیں تھی, اتنا مارا گیا ابو بکر صدیق کو. تو اس وقت سے سوچے قربانیاں معمولی نہیں تھیں, شروع سے قربانیاں دیتے آ رہے تھے مسلمان, اور اب جا کر اب ان کو خوشخبری دی گئی کہ اب تو انشاءاللہ, یعنی جو یہ بیج بویا گیا تھا چھوٹا سا ننھا سا, اب وہ پھلنے پھولنے والا ہے, وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے الحمدللہ. تو اب یہاں پر جو بات کہی گئی کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ, مخلفون, جو پیچھے رہ گئے تھے, کہاں پیچھے رہ گئے تھے, جب صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان نکلے تھے عمرہ کے لیے, تو یہ جنہوں نے خطرے کی مہم پر جانے میں تمہارے ساتھ پیچھے رہنا گوارا کیا تھا, گھر بیٹھ رہے تھے, جنہوں نے خطرے میں ساتھ دینا گوارا نہ کیا, تو اب یہ خود دوڑے دوڑے آئیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو. کیونکہ صلح حدیبیہ کے صرف 3 مہینے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف توجہ فرمائی اور بہت آسانی کے ساتھ اسے فتح کر لیا. اور اس وقت ہر شخص کو یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ قریش سے صلح ہو جانے کے بعد اب خیبر ہی کی نہیں بلکہ ہم سب جانتے ہیں فدق, وادی قرا, آگے سب فتوحات ہی ہوتی چلے گئی مسلمانوں کو الحمدللہ, اور بہت ساری جو آگے کی بستیاں تھیں سب مسلمانوں کے انڈر میں آ گئیں, اسلام کی گود میں آ گئی ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالی نے پیش یہ خبر دی تھی کہ اس وقت پھر یہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو, ہمیں بھی حصہ دو. اور یہ بات منافقین کو معلوم تھی کہ خیبر آسانی سے فتح ہو جائے گا, کیونکہ یہود جہاد کرنے والی قوم نہیں تھی, وہ جان جانے سے بہت ڈرتے تھے, وہ لوگ جنگجو تھے ہی نہیں, وہ جنگ کرنا نہیں جانتے تھے, وہ لوگ تو بہت بزدل تھے یہود. تو اس لیے یہ بات سب کو معلوم تھی کہ اگر خیبر کی طرف اللہ کے رسول نے توجہ فرمائی تو خیبر بہت آسانی سے فتح ہو جائے گا. اور چونکہ یہود کے پاس مال بہت زیادہ تھا تو خیبر کا فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کثرت سے مال غنیمت کا آنا. تو جب ان کو دنیاوی اپنا فائدہ نظر آیا, جب ان کو دنیاوی مفاد نظر آیا, تو یہ فوراً آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو. تو خیبر کی فتح دراصل اتنی یقینی تھی کہ یہ بات معلوم تھی سب کو کہ خیبر فتح ہوگا اور آسانی سے فتح ہو جائے گا اور بہت زیادہ کثرت سے مال غنیمت بھی آئے گا. تو اس وقت یہ جو منافقین تھے تو وہ لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہم بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بات پہلے ہی فرمائی جا چکی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ خیبر میں ہمارے ساتھ وہی لوگ چلیں گے جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ شامل تھے, یا آپ کا اعلان یہ تھا کہ خیبر میں وہی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی. تو اب اگر جو بیعت رضوان کی بات ہے, وہ بیعت جس میں مسلمانوں نے اللہ کی رضا حاصل کی, تو اب یہ منافقین کو یہ بات بہت ناگوار گزری کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ تو کھلم کھلا ہمارا فائدہ ہے اس میں, اگر ہم جاتے ہیں خیبر میں بغیر محنت کرے, بغیر جان کا نقصان کیے ہم کو مال مل جائے گا. تو وہ لوگ پھر کہنے لگے کہ اگر مسلمان ان کو منع کر رہے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ نہیں آ سکتے جو کہ اس بیعت میں شامل نہیں تھے, تو ان کو لگا کہ اچھا یہ مسلمان تو ہم سے جل رہے ہیں, ہم سے حسد کر رہے ہیں, ہمیں لے کر جانا ہی نہیں چاہتے. انہیں قربانیاں دینا تو دور کی بات, الٹا مسلمانوں کو بلیم, یعنی جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو لوگ اللہ کی راہ میں لگے رہے ہیں, جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں, انہی کو الٹا مورد الزام ٹھہرانا, یہی منافقین کی صفات ہوتی ہیں. خود تو کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں, کرنے والوں پر جو ہے الزامات لگاتے ہیں, کرنے والوں کو برا بھلا, کرنے والوں کے بارے میں باتیں, خود بھی ان سے بدگمان ہوتے ہیں, پورے معاشرے کو بھی ان سے بدگمان کرتے ہیں کہ اچھا یہ کام کرنے والے یہ ایسے اور یہ ویسے, یہ دیندار لوگ یہ تو خود ایسے اور ایسے ہیں, یہ کیا دین کا کام کریں گے, یہ ایسی باتیں. آپ سوچیں ذرا, اللہ نہ کرے ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی, کیونکہ ہمارے آج معاشرے میں بس یہی رواج بنا لیا گیا ہے, جہاں دیکھو وہاں پر بیٹھ کر ایسے لوگوں کے بارے میں ڈسکشن, جو کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں, کسی نہ کسی لیول پر کام کر رہے ہیں, تو بس ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے, ان کے اوپر طنز اور تانے کہ یہ ایسے لوگ یہ ویسے لوگ. آپ بتائیے جو باتیں کرنے والے ہیں, جو یہ طنز کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ دوستوں پر جو الزامات رکھنے والے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا ایسی مسلمانوں کے لیے قربانیاں دی یا کچھ قربانی کرنے کی کوشش بھی کی؟ کوئی ہے ان کا کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے؟ تو پھر یہ کیوں باتیں بناتے ہیں دوسروں پر، یہ کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ خود تو کچھ کرتے کراتے نہیں، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں نے اس وقت جو ثبوت دیا تھا، جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے جب آپ نے اعلان کیا کہ آپ عمرہ کے لیے جانے والے ہیں، فوراً 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ پھر جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی اس درخت کے نیچے، یہ لوگ فوراً تیار ہو گئے اور انہوں نے بیعت کر لی، حالانکہ وہ موت پر بیعت تھی، اور وہ بیعت مشہور اس نام سے ہے کہ موت بیعت علی الموت، اس نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نہتے کفار مکہ سے ٹکرانا یہ معمولی بات نہیں، اپنی جان کو خود ان کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ تیار ہو گئے تھے آپ کے پکار پر، آپ کی لبیک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی تکلیف میں اپنے جن سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ ان کو تکلیف میں دیکھ کر چین سے نہیں بیٹھتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے پکارا ہے ہم کو، اور چونکہ ان کو محبت تھی اللہ کے رسول سے، لہٰذا وہ چین سے نہیں بیٹھے، رسول کو تکلیف میں دیکھ کر ان کے دل بھی خود تڑپ اٹھے۔ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ رسول کی تکلیف نہیں بلکہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ان کی محبت کا آپ دیکھیں ثبوت تھا۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں وہ رسول کی تکلیف پر انہیں دل میں کوئی کڑھن نہیں محسوس ہوتی، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنی جان بچا لی، ہم نے اپنا فائدہ کر لیا۔ اور تصور کریں نا ذرا کہ یہ جو زبانی جمع خرچ ہوتا ہے وہ کچھ فائدہ کرنے کے، آپ اس وقت کا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جدوجہد کر رہے ہیں، جان لڑا رہے ہیں، اور ایک شخص دوسری طرف جو ہے اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے کر رہا ہے، نعتیں پڑھ رہا ہے گھر میں بیٹھ کر، سب نبیوں سے پیارا ہمارا نبی، اور ہائے میری جان تو مدینہ میں جائے، یا یہ تو میں تو محمد کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ دعویٰ کیسے لگے گا آپ کو؟ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی جنگ کے میدان میں اپنی جانیں لڑا رہے ہیں، اور دوسرا شخص گھر میں بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کر رہا ہے، آپ کو یقین آئے گا اس کے دعووں پر؟ کیسے لگے گا ہمیں یہ دعویٰ؟ جھوٹا لگے گا نا۔ تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کریں تو دل میں جھانک کر دیکھیں کہ سچا ہے یا نہیں یہ دعویٰ، صرف زبانی جمع خرچ تو نہیں ہے۔ تو دراصل یہ خیبر کا فتح ہونا اتنا یقینی تھا کہ گویا کہ بس اب وہ ہاتھ میں آ گیا خیبر، تو اسی لیے پھر ان کو منافقین کو منع کر دیا گیا تھا کہ منافقین اس میں نہیں آئیں گے، خیبر میں، خیبر میں وہی لوگ آئیں گے ساتھ میں جو صلح حدیبیہ میں ساتھ میں تھے، جو اس عمرہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہی لوگ گئے خیبر میں۔ پھر خیبر کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے کی صورتوں میں پڑھیں گے جب وہاں پر ذکر آئے گا۔ یہاں پر مختصراً کہنا یہ ہے کہ خیبر دراصل یہودیوں کا گڑھ تھا، اور غزوہ خندق کے بعد جو آخری قبیلہ تھا اس سے بھی نپٹ لیا گیا تھا مدینہ میں، اور کچھ قبیلے جو ہے خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کی بہت زیادہ زمینیں تھیں، جو خیبر کی زمینیں تھیں بہت مشہور تھیں، وہاں پر بہت کثرت سے غلہ ہوتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب مسلمانوں کے حوالے کر دیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید، اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتیکم اللہ اجرا حسنا وان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا الیما۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے، اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر تم اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اب یہاں پر دراصل اشارہ ہے کہ آگے جہاد کا موقع آئے گا، اور وہ اتنے زور آور لوگ ہوں گے، ان سے تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے گا، تو اب اس وقت تمہارے ایمان کو جانچا اور پرکھا جائے گا۔ اس وقت اگر تم لبیک کہتے ہو رسول کی پکار پر تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، لیکن اگر تم نے اس وقت بھی اسی طرح سے بہانے بازی بنائی تو پھر عذاب علیم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ جو آگے جہاد کی جو بات کی گئی کہ آگے جو جہاد پیش آئے گا، اس سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین جو ہوئی تھی، اس میں جو ثقیف اور حوازن جو دو قبیلے تھے بہت ہی جنگجو قسم کے لوگ تھے، ایسے تیر انداز تھے کہ کہا جاتا کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، بہت بہادر تھے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یا پھر غزوہ تبوک پیش آئی 9 ہجری میں، اور وہ لوگ بھی جو اہل روما تھے وہ جنگ میں بہت ماہر مانے جاتے تھے اور ہر طرح سے ہتھیار سے اسلحہ سے وہ لیس ہوتے تھے، ان کی بہادری بہت مشہور تھی، جنگوں میں وہ لوگ بہت آگے تھے۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب غزوہ تبوک آئے گا، پیش آئے گا، اس وقت تمہیں بلایا جائے گا، تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم آتے ہو یا نہیں آتے ہو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرمائی کہ انشاءاللہ اس میں بھی مسلمانوں کو فتوحات ہی حاصل ہوگی، یا تو وہ مسلمانوں کے آگے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے ہی نہیں، ڈر جائیں گے مسلمانوں کی ہیبت سے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یسلمون یعنی فرما برداری اختیار کر لیں، یعنی مسلمانوں کو ٹیکس دینا گوارا کر لیں اس طرح سے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسی بات یہاں سب جانتے کہ تبوک میں جو ہے جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ لوگ مسلمانوں سے ڈر گئے اور آئے ہی نہیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، لیکن آس پاس کے جو علاقے تھے ان سب سے اللہ کے رسول نے ایک تو معاہدہ بھی کیا، ان کے اوپر دھاک بھی بیٹھ گئی، اور وہ مسلمانوں کو ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ جہاد سے بری ذمہ ہیں، جو جسمانی طور پر مفلوج ہو، یا پھر جس کے پاس سواری ہی نہ ہو، یا وہ دل تو اس کا چاہتا ہو آنے کو جہاد کے لیے لیکن اس کے پاس وہ ساری فیسلٹیز نہ ہو جو سفر کے لیے لگتی ہے، جہاد کے سفر کے لیے۔ تو جسمانی طور پر جو جنگ کے قابل نہ ہو وہ بھی بری ذمہ ہیں، جیسے کہ کم عمر لڑکے ہیں، عورتیں ہیں، مجنون، اندھے، ایسے مریض جو جنگی خدمات انجام نہ دے سکتے ہوں، اور ایسے معذور جو ہاتھ پاؤں بیکار ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کچھ نہ کچھ ریزن ہے سمجھے، جیسے کہ غلام ہیں، یا وہ لوگ جو لڑنے کے لیے تو تیار ہوں مگر ان کے لیے آلات جنگ نہیں ہے ان کے پاس، یا سواری نہیں ہے، یا کسی کو قرض اپنا ادا کرنا ہے اور قرض دار مہلت نہ دے، یا کسی کے والدین زندہ ہوں بہت بوڑھے ہوں اور ان کی خدمت کے لیے ضرورت ہے، تو وہ لوگ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی دل میں خواہش ہونی چاہیے، دل میں اپنے آپ کو جان بچانا مقصود نہ ہو، جانے کی خواہش ہو لیکن حالات ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ کچھ لوگ تو پیچھے رہنا ضروری ہے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو عورتیں ہیں ان کا مورل بڑھانے کے لیے کہ وہ عورتیں گھروں میں سکون اور صبر سے بیٹھی رہیں، جن کے شوہر، باپ، بھائی، بیٹے گئے ہوں، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو موجود ہونا چاہیے پیچھے۔ تو یہ جو لوگ رہتے تھے پیچھے مسلمان، وہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کا مورل ہائی رکھتے تھے تاکہ وہ لوگ مایوس نہ ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم فاثابهم فتحا قریبا۔ اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ انقریب حاصل کریں گے۔ یہ وہی بیعت ہے جو کہ بیعت رضوان بھی کہلاتی ہے، بیعت علی الموت بھی کہلاتی ہے، جو کہ درخت کے نیچے لی گئی تھی حدیبیہ کے مقام پر۔ اسی بیعت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام سے لی گئی تھی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگا دینے میں کچھ بھی تعامل نہ کیا، تھوڑا سا بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے صحیح اور سچے مومن ہونے کا ثبوت دیا۔ ہم سب جانتے کہ یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمان صرف ایک تلوار لیے ہوئے آئے تھے، بلکہ تلوار بھی نہیں تھی، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ صرف ان کی قربانی، جو قربانی کے جانور جو ساتھ لے کر آئے تھے ان کو ذبح کرنے کے لیے وہ کچھ چھوریاں تھیں بس، اور کچھ نہیں تھا ساتھ میں۔ پھر یہ موقع ایسا تھا کہ یہ سب لوگ مکہ کے قریب تھے اور مدینہ سے بہت دور تھے، نہ جنگی لباس تھا نہ جنگی سامان تھا، احرام کی چادریں پہنے ہوئے تھے، مدینہ سے تقریباً 250 میل دور تھے، اور دشمن جو کہ ان سے بہت قریب موجود تھا صرف 13 میل کے فاصلے پر، اور ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ جو مکہ والے تھے ان کے پاس جنگی سامان بھی بہت تھا، بہت زیادہ لوگ تھے ان کے پاس، سب کچھ تھا. اگر اس خطرناک موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے تو آپ سوچے کہ کیا ہوتا. لیکن انہوں نے وہ بیعت پورے اپنے دل کے ثبات اور ایمان کے ساتھ کی، خوش دلی سے کی. جب ہی تو یعنی ان کی ایمانداری، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی ایمانداری کے ساتھ وہ بیعت کی کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں رکھ دیا، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پروانہ دے دیا، وہ ٹائٹل دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بیعت نہیں تھی، یہ اپنی جان واقعی میں دشمن کے، کہنا چاہیے کہ جو شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا والی بات ہے، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا، تو وہ معاملہ تھا یہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو توفیق دی کہ انہوں نے اس بیعت میں بھرپور اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، جو صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہیں ہم دیکھتے ہیں. اس میں بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ ایک سفیر کی حیثیت سے مکہ بھیجے گئے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا مکہ، اور ان کو بھیجنے کا بھی یہ اصل میں حکمت یہی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ عزت تھی مکہ میں اور ان کی بات مانی جا سکتی تھی. تو آپ نے ان کو یہ بات پیغام دے کر بھیجا کہ وہاں جا کر یہ کہنا کہ ہم یہاں عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں، عمرہ کریں گے، قربانی کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. لیکن پتہ یہ چلتا ہے صحابہ کرام کو کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، کر دیے گئے. تب یہ بیعت لی گئی تھی درخت کے نیچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اس پر، صحابہ کرام اپنا ہاتھ رکھتے چلے گئے، اور پھر آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا آنر عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی یہ دراصل اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر عثمان یہاں موجود ہوتے رضی اللہ عنہ تو وہ بھی ضرور اس بیعت میں حصہ لیتے، اس لیے پھر وہ بھی اس بیعت میں سمجھے شامل تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بحاف میں اپنا ہاتھ رکھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور بیت رضوان والوں کے بارے میں ہمیں صحیح مسلم میں بھی حدیث ملتی ہے کہ بیت رضوان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، وہ آگ میں نہیں جائیں گے. جو لوگوں نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. یا وہ بیت رضوان جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی، جیسے کہ بدری صحابہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جو بدری صحابہ تھے ان سب کو بخش دیا گیا، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. تو اسی طرح سے جو بیت رضوان میں جو لوگ شامل تھے وہ بھی انہیں میں آتے ہیں کہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ بیعت لے رہے تھے تو اس وقت ان کو جو سکینت حاصل ہوئی، یعنی انہوں نے کچھ بھی ان کے دل میں خیال نہ آیا، کچھ بھی نہ سوچا انہوں نے اپنی جانوں کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، یا پیچھے وہ گھر بار والوں کو چھوڑ کر آئے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا، اور انہوں نے فوراً اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے مشکل حالت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے وجہ سے. اور یہی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تکلیف میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو اکیلے خطرے میں نہیں چھوڑا جا سکتا. اس وقت صحابہ کرام نے جس سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا اور ان پر کسی قسم کے خوف یا گھبراہٹ نہیں طاری ہوئی کہ اب یہ کام ہمیں کرنا ہی ہے چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، تو یہی دراصل سکینت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا. سوچیں ذرا، ان کے دل کے اندر سے یہ ایمانداری تھی سمجھے. تو ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ فتح کیسی تھی؟ بار بار ہمیں اس میں فتح کا ذکر مل رہا ہے نا، الفاظ مل رہے ہیں کہ الحمدللہ. ہم سب جانتے ہیں کہ بظاہر تو یہ شکست نظر آ رہی تھی لیکن یہ دراصل بہت بڑی فتح تھی کہ بعد امن و امان ہو گیا، سکون ہی سکون ہوا. اور یہ بہت بڑی فتح تھی کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو خود ان کے خود کے شہر میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا. بغیر جنگ ہوئے وہ لوگ وہاں سے امن و امان کے ساتھ واپس اپنے گھروں میں آ گئے، کوئی جنگ نہیں ہوئی. کفار کو خیال تک نہ آیا جنگ کا، بلکہ الٹا انہوں نے صلح کی بات کر لی. اور جب صلح کی بات کر لی مطلب یہ کہ مسلمانوں کو وہ اب مان چکے تھے، اب مسلمانوں کو وہ کمزور نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ کم از کم انہوں نے اپنی ٹکر کا مان لیا تھا، کیونکہ معاہدہ انہیں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی ٹکر کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی برابری کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح، قریب کی فتح بھی عطا کر دی. اور قریب کی فتح سے مراد یہاں پر جو مفسرین کا خیال ہے، خیبر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور آگے چل کر ہم سب جانتے کہ مکہ بھی فتح ہونے والا تھا، یعنی صرف یہاں سے جانے کے بعد، صلح حدیبیہ سے جانے کے صرف چند مہینے کے بعد اللہ کے رسول نے خیبر کی طرف توجہ فرمائی، اور الحمدللہ بغیر کسی مشکل کے خیبر فتح ہو گیا، اور پھر ساتھ میں صرف وہ فتح ہی نہیں ہوا بلکہ ساتھ میں مسلمانوں کے لیے بہت سارا مال غنیمت بھی ملا اس میں، الحمدللہ اتنا زیادہ مال غنیمت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو حبشہ سے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے اور وہ جسٹ پہنچے تھے، جس میں اسما بنت امیس اور جعفر رضی اللہ عنہ یہ سارے لوگ شامل تھے جو حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کر گئے تھے، اور دوسری طرف سے اشعری قبیلے کے لوگ وہ بھی آئے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اس میں سے حصہ دیا، جو حبشہ کے مہاجرین تھے ان کو بھی، اشعری صحابیوں کو بھی، ابو ہریرہ کو بھی اس میں سے مال غنیمت سے حصہ دیا گیا، تو وہ مغانم کثیرا یاخذونھا، کثرت سے مال غنیمت جو تم حاصل کرو گے اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سبحان اللہ. اور واقعی میں کہ جو خیبر جب فتح ہوا تو مسلمانوں کو بہت ساری زمینیں ملی، جتنی جو یہودیوں کے پاس زمینیں تھیں، اور وہ بہت اچھی زمینیں تھیں جس پر غلہ اگتا تھا، تو یہودیوں نے خود ہی یہ آفر کی کہ آپ کی زمینیں جو ہے آپ لے کر کیا کریں گے، آپ ایسا کریں کہ ہم اس پر محنت کرتے رہیں گے، ان زمینوں پر کاشتکاری کریں گے، اور آدھا مال آپ کو دیں گے آدھا ہم رکھیں گے. تو آپ نے اس پر ایگری کیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ٹھیک ہے تم محنت کرو اور آدھی پیداوار ہمیں دو. سورہ احزاب میں تفصیل پڑھ چکے ہیں. دراصل جب امہات المومنین نے تقاضا کیا تھا غلے کا، تو دراصل یہ خیبر ہی کا غلہ بہت سارا آنے لگا تھا، اس بنا پر امہات المومنین نے تقاضا کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تم سے بہت سارے مال غنیمت کا بھی وعدہ کرتا ہے جو تمہیں عطا کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فأجل لکم هذه فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. واخرى لقد تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو صرف خیبر کی فتح کی طرف ہی اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور بھی آگے چل کر بہت ساری تم فتوحات حاصل کرو گے، اس میں مال غنیمت بھی آئے گا. اور سمجھے کہ اب جو ہے مسلمانوں کے لیے فتوحات ہی فتوحات تھی، یہاں سے لے کر صلح حدیبیہ سے لے کر خیبر سے لے کر آگے، اب آپ چلے جائیے خلفائے راشدین تک، کہ خیبر فتح ہوا، اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اس کے بعد حنین کی جنگ ہوئی اور وہ وہاں پر کثرت سے مال غنیمت آیا مسلمانوں کے ہاتھ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک ہوا، غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر بھیجا جو کہ ابھی نکلنے والا تھا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کا اور روم کا جو کچھ علاقہ تھا وہ فتح ہو گیا، مکمل علاقہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا. پھر اس کے آگے مسلمان بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے، اور فتوحات ہی فتوحات ہوتی گئیں. ایون جب فارس کی فتح ہوئی ایران کی، تو کثرت سے مال غنیمت آیا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے تھے کہ اتنا کثرت سے مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا چلا گیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کیا تھا مغانم کثیرۃ تأخذونها، کثرت سے جو مال غنیمت ہوگا تم حاصل کرو گے، لیکن آپ دیکھیں کہ قربانیاں اس کے پیچھے کتنی دینی پڑی. اور اللہ تعالیٰ نے جو جنگ روکی، یعنی صلح حدیبیہ میں، بظاہر مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہماری تو شکست ہوئی، سارے لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان دب گئے اور انہوں نے جو ہے اس طرح سے صلح کر لی کفار کے ساتھ، کہ اس میں بظاہر مسلمانوں کی شکست نظر آ رہی ہے، لیکن دراصل یہ شکست نہیں تھی بلکہ فتح تھی. ان سے معاہدہ ہو جانا اور جنگ سے اللہ تعالی نے جو ہاتھ روک دیے یا ان کو جنگ کرنے سے روک دیا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نشانی تھی مومنوں کے لیے، یہ نشانی بن گئی تھی کہ اس وقت صحابہ کرام جو بے چین ہو رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، یعنی اب تو وہ کیا تھا، انہوں نے بیعت کر لی تھی نا اس درخت کے نیچے کہ مرنے مارنے پر وہ لوگ آمادہ ہو گئے تھے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ سے رک گئے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے نشانی تھی کہ انہوں نے اطاعت پر ثابت قدم رکھا. کہ جب معاہدہ ہوا اس وقت صحابہ کرام ذرا سا نہ ڈرے, نہ پیچھے ہٹے, نہ ہی کوئی خلاف ورزی کی اس معاہدے کی. اگر ہو سکتا کیونکہ جو وہ ابھی بیعت کر چکے تھے درخت کے نیچے, کیا جذبات سے ان کے دل بھرے پڑے ہوں گے. آپ سوچیں کہ جو جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے, نہتے ہو کر اپنی جان دینے کے لیے راضی ہو گئے, اب اچانک ان سے کہہ دیجیے کہ نہیں جنگ نہیں ہوگی بلکہ ان کی شرائط پر ہم صلح کر لیں اور سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو, تو اب کیا ان کا حال ہوا ہوگا. تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ جب معاہدہ ہوا تب بھی اور جب موت پر بیعت ہوئی تب بھی, دونوں حالتوں میں وہ لوگ راضی برضا تھے. جو اللہ کے رسول نے کیا اور کہا اس پر وہ راضی ہو گئے. تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کے لیے نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں کو اطاعت پر جمع دیا تھا. سبحان اللہ, جب انسان ایمان پر جمع رہتا ہے, جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہ ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, اللہ سبحان تعالیٰ ہر مشکل میں اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. ہم پڑھیں گے ابھی کہ جو بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اس سے نکلنے کا, مشکل سے نکلنے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس طرح سے ساتھ دیتا ہے, ان کی مدد فرماتا ہے, ان پر سکینت نازل فرماتا ہے, ان کی ایسے وقت میں مدد فرماتا ہے جبکہ ہو سکتا ہے وہ ڈاوڈول ہو سکتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے ہی پر وہ لوگ ڈٹے رہے, جمے رہے اللہ پر توکل کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی مدد سے نوازتا ہے اور فتح اور نصرت عطا کرتا چلا جاتا ہے مومنوں کو. تو یہاں جو بات کی گئی نا کہ للمومنین ویہدیکم صراطا مستقیما, کہ وہ ضرور تمہارے لیے تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بخشے گا, تمہاری رہنمائی فرمائے گا. یہ نشانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہدایت آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو ہدایت, ہم سوچنے کے چاہے ہدایت کیا ہوتی ہے یا ہدایت کس کو کہتے ہیں. اب یہ تو مسلمان تھے صحابہ اکرام, ایمان والے تھے, تو ان کو سیدھے راستے کی طرف کیسے رہنمائی کرے گا. تو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ, اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا خیال رکھنا, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا پسندیدہ ہے وہ فیصلہ کرنا, اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچنا. تو دیکھا جائے تو ہدایت کے جو معنی ہم نے پڑھے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ منزل کا راستہ دکھا, منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ آسان کر دینا اور پھر منزل تک پہنچا دینا, سب معنی اس میں شامل ہوتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو انسان کو, ذہنی جذباتی. جب ذہن اور جذبات سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں گے, فرما برداری ہو جائے گی, تو پھر یہ ذہن اور جذبات مل کر انسان کے عمل میں ڈھل جائیں گے. پھر انسان کا عمل جو ہے وہ مسخر ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے بھی مختلف درجات ہیں اور اس میں کچھ کام کو چھوڑنا پڑتا ہے, کچھ کام کو اپنانا پڑتا ہے. ہدایت دیکھا جائے تو ایک سیڑھیوں کی مانند ہے, ایک مثال سے سمجھے کہ جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں نا, اسٹیئرز ہوتے ہیں, تو سمجھے ہدایت اس کی مانند ہے. اور یہ جو قرآن ہے یہ دراصل ایک نور ہے, تو جب اس نور کی روشنی میں انسان وہ سیڑھیاں طے کرتا ہے, یعنی ہدایت کا راستہ اپناتا ہے, ایک اسٹیپ کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر کہاں ہوتی ہے, جب آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر کیا ہوتی ہے, اگلی سیڑھی پر ہوتی ہے, پھر آپ اس پر چڑھتے ہیں, تو ہمیشہ نظر اگلی سیڑھی پر ہوتی ہے, اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور چڑھتے چلے جاتے ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے, چلتا چلا جاتا ہے, وہ مطمئن نہیں ہوتا ایک سیڑھی پر چڑھ جانے کے بعد, بلکہ وہ مزید سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں الحمدللہ, جب ہمیں یہ ہدایت مل گئی, اس روشنی میں ہم آ گئے, اب ہمارے سامنے راستہ واضح ہو گیا, اب ہمیں وہ ہدایت کے درجات نظر آتے ہیں, وہ سیڑھیاں نظر آتی ہیں, تو اب ہمیں کیا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم کہاں ہیں. دیکھا جائے تو آپ اور میں, ہم سب کہاں ہیں ابھی, یعنی اس قرآن کی روشنی میں ہم کو جو راستہ واضح نظر آ رہا ہے اب, تبھی تو ہم پہلی سیڑھی پر ہیں نا. تو مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا اپنے نیک عمل سے, وہ مسلسل تگ و دو کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے, وہ مزید سے مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے نیکیوں میں. اور پھر اس کو وہ معارج نظر آتے ہیں, یعنی یہ مسلمان کی پھر مومن کی معراج ہوتی ہے, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور شروعات کہاں سے ہوں گی آپ دیکھیں, فرائض سے شروعات ہوتی ہے, پھر رفتہ رفتہ انسان نوافل کی طرف متوجہ ہوتا ہے, مزید نیک کام کرتا ہے, پہلے وہ مسلم ہوتا ہے, پھر مومن ہوتا ہے, پھر محسن بن جاتا ہے سبحان اللہ. پھر وہ ایسا ہوتا ہے اس کا معاملہ کہ جن کاموں میں اس کو شک ہو جائے اس کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے, اور جو کام ذرا سی بھی نیکی کی طرف اس کو بڑھاتے ہیں وہ کام فوراً لپک کر لیتا ہے. تو ہدایت کی سیڑھی کے ساتھ دراصل جنت کا درجہ اٹیچڈ ہے. دیکھا جائے تو جیسے جیسے انسان ہدایت کی سیڑھی پر چلتا چلا جاتا ہے, اسی طرح سے وہ جنت کے درجات بھی حاصل کرتا چلا جاتا ہے, سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے, جتنی وہ سیڑھیاں چڑھے گا اتنا ہی جنت کے درجات کو, بلند درجات کو وہ حاصل کرتا چلا جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جنت کے 100 سے بھی زیادہ درجات ہیں, جو ہمت والے ہیں وہی اس سیڑھی پر اسی ان درجات پر چڑھیں گے، جو بے ہمت ہے وہ تو راستے ہی میں ہو سکتا ہے رک جائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے بے شمار درجات ہیں، تو ادنا جو درجہ ہے جنت کا، تو وہاں سے ایک ادنا درجے والا جنت ہے جب اعلیٰ درجے والوں کو دیکھے گا۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ تم زمین سے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو، ایسے ہی وہ نظر آئے گا، اتنا بڑا درجہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا دل چاہے گا نا کہ ہم بھی وہ اعلیٰ درجے پر ہوتے۔ تو پھر ابھی سے کوشش کریں اس کے لیے، ہم اپنا ٹارگیٹ جو ہے بہت ہائی رکھیں، اعلیٰ رکھیں اپنا نصب العین۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، تو لہٰذا ہم کو اس جنت الفردوس تک پہنچنا ہے، لہٰذا ہمارا جو نصب العین ہے وہ بہت اعلیٰ ہو، اور ہم کو بھی اس ہدایت کے راستے پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے خاص طور سے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے، یعنی انسان کو پھر وہ بصیرت ملے، وہ یقین حاصل ہو کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو گے تو تمہیں وہ بلند درجات ملیں گے۔ تم پیش قدمی کرتے چلے جاؤ اعتماد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے تم نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، تو تجربات تمہیں خود سکھا دیں گے کہ کون سا کام زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کام کرتا ہے۔ وہ جو ہے یہ اس ایچ پیچ میں نہیں رہتا کہ مجھے کیا فائدہ ملے گا، میرا کیا نقصان ہوگا، نہیں، وہ مسلسل نیک کام کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدیرا، کہ اس کے علاوہ بھی اور دوسری غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، قد احاط الله بها، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسے آلریڈی تیار کر رکھا ہے، ضرور ملیں گے مسلمانوں کو انشاءاللہ۔ اور یہ وہ ساری فتوحات ہیں جو تمام خلفائے راشدین اور بعد میں امیہ خلیفہ کے دوران جو مسلمانوں کو حاصل ہوتی چلی گئیں، اور مسلمان علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے گئے الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، بس انسان کے خود کے آگے بڑھنے کی دیر ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دے۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان آگے بڑھ کر اس راہ میں جدوجہد کریں، کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود راستے آسان کرتا چلا جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً